الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمة للارامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد اور بے قیاس فضل و کرم ہے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و اعمال کی سلامتی کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم جیسے ناداروں اور کمزوروں کو اپنی رحمت سے توانا اور مضبوط بنانے کے لیے اپنے اس عظیم مہینے شہر اللہ رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں سے ہمیں بہرہ مند فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ اللہ کی جانب سے اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ اہل ایمان کے نمازوں کو، جملہ عبادات کو، صدقات کو، خیرات کو جو اس مہینے میں محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے رمضان شریف کے حوالے سے ایک بنیادی حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا تھا جو اس مہینے کی افادیت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی انتہائی مسلم ہے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر ٹھکانہ رہنا ایک مستعار اور ایک وقتی مہلت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے آگے سفر کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رمضان المبارک، لیلۃ القدر اور اس قسم کے کئی نیک دن اور مبارک ساعتیں صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اعجاز میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اکرام میں اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنے حبیب کی امت کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے تاکہ آگے بڑھنے والی منزل اور آگے آنے والا اصل دار القرار جو ہے اس تک پہنچنے سے پہلے اگر کوئی انحطاط، کوئی ایسی کمزوری اور کوئی ایسی ذلت جو ہم اپنے سر کر لیتے ہیں جس کی بنا پر ہماری یہاں کا ٹھکانہ بھی اور وہاں کا ٹھکانہ بھی خطرے کا باعث بنتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام تر تلافیوں کا اور ان تمام تر قصور کا کی معافی کے لیے اور ترقی درجات کے لیے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر، شب براءت، اس قسم کی کئی مبارک ساعتیں، مبارک عمل، مبارک وظائف اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ جس میں انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ان تمام مہینوں کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد یاد رہتا ہے، آگے بڑھنے کی فکر جو ہے وہ ہمارے اندر بیدار ہو جاتی ہے، اور دنیا سے لگے ہوئے اپنی خواہشات کے ساتھ اور اپنی ذاتی غرضوں کے ساتھ جو ہم نے اس کو مستقل قرار دیا ہے، تو اللہ کی عبادتوں کی پابندی روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور نمازوں کی صورت میں ہم اس حکم کو، اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور اس قانون کا نفاذ ہمیں اس بات کی بیداری دیتا ہے کہ تمہاری اپنی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور تم اس دنیا میں جو ہو وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی یاد کے لیے اور اس کی طرف بڑھنے کی فکر کی تیاری کے لیے تیار کیے گئے ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر اور قرآن سنت کے خلاصے کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ انسان کے ساتھ اللہ نے ایک معاملہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کو ہم عالم آب و گل کہتے ہیں، عالم رنگ و بو کہتے ہیں، جس کو ہم عالم کہتے ہیں، جس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے اکابر میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ ایک عالم ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد قبر کی منزلوں سے لے کر دخول جنت تک انشاءاللہ یہ اس عالم کا دوسرا حصہ ہے، اور دین متین کا مزاج یہ ہے کہ یہاں پر تم خدا کی مانو، اس عالم میں تم خدا کے احکام کی پابندی کرو، تم اس کے حکم کو مانو، اس کی مان کر عمل کرو، وہاں پر وہ تمہاری مانے گا۔ یہاں پر تمہارے لیے یہ نہیں کہ جو تمہارے دل اور تمہارے قلب و جگر کے اندر جس قسم کی بھی خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو تم اپنے عمل کے ساتھ شرمندہ تعبیر کرو، نہیں، مومن کے لیے دنیا قید خانہ بہی مانا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، راحت سکون، آرام، ان تمام کے جو اللہ نے تقاضی عطا فرما دیے ہیں جو اس دنیا کے لیے اس کے لیے بہترین گزر اور ضابطہ حیات ہے، اس قانون کی وہ پابندی کلمہ شریف پڑھنے کے بعد اپنے اندھیرے سے لے کر اجالے تک، اپنے سفید سے لے کر سیاہ تک، اپنے ظاہر سے لے کر باطن تک اس احکام کی پابندی اور اس احکام کے ماتحت اپنے آپ کو کر دیتا ہے، تو بظاہر اس کو مشقت بھی ہوتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر اس کو قید خانے سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان عبادات جو روزے کے اندر ہے اور جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جو مال کی صورت میں ہے، جو جان کی صورت میں ہے، اور جو طاقت و ہمت کی صورت میں ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس کا تمام تر خلاصہ اور مزاج شریعت یہ ہے کہ یہاں پر تم اللہ رب العالمین کے احکام کو مانو، یہاں پر تم اس کی سنو، وہاں پر وہ تمہاری سنے گا۔ قبر سے لے کر دخول جنت تک تمہارے دلوں میں جو خواہش پیدا ہوگی، تم جس چیز کا تقاضا کرو گے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بغیر کسی جرح کے، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی طوالت کے، تمہارے زبان پر آنے سے پہلے تمہاری نیتوں کے اندر، طبیعتوں کے اندر ان چیزوں کی جو بیداری ہوگی اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے سامنے موجود کر دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ عقلی سوال پیدا ہو کہ دنیا کے اندر تو ہمیں لذائذ زندگی سے آشنا ہونے کے لیے اس سے جب استفادہ کرتے ہیں، کھانا پینا، اپنی بیویوں سے شغف، اپنے بچوں سے تعلق، اپنے مال سے تعلق، بازار تجارت، یہ وہ جو اس کا مزہ اور لذت ہے، تو جب یہ لذتیں رہیں گی نہیں جسم کے ختم ہونے کے بعد، تو پھر قبر کے اندر کس قسم کے خواہشات ہوں گی؟ تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو متعین کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بیان کیا کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کی جو لذت ہے اور بیوی اور اولادوں کے ساتھ جو اس کا شغف اور قلبی رجحان اور قلبی ارادت ہے، فرمایا یہ تو آخرت کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ قبر اللہ رب العالمین اس شوق کو ہزار ہا گنا بڑھائے گا، جتنا آج اسے تجارت میں مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ ذوق اس وقت ہوگا کہ جب وہ رب کی عنایتوں سے بہرہ مند ہو کر جنت کے بازاروں کی سیر کر رہا ہوگا۔ اسے آج اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں وہ لذت اور اپنے بچوں کے ساتھ معاملات میں وہ شغف اور محبت وہ جنت اور آخرت کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت کا مستقل مسکن پائے گا اور اس کی دل جوئی کے لیے اللہ رب العالمین اس کی رضا کے لیے. اب دنیا میں دیکھیں ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں لیکن ملتی نہیں. اگر ہم بچے والے بھی ہیں تو ہمارا بچہ اگر ہم سے دور کسی حالات کی بنا پر ہو جاتا ہے, ہم اسے قریب بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق, لیکن اسباب و ماحول نہیں بن پاتے. لیکن جس نے اس دنیا کے سفر کو طے کیا اور یہاں پر اللہ کی مانی تو اللہ پھر وہاں پر اس کی مانتا ہے, اور اللہ اس کی مانتا سے مراد یہ ہے کہ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں. سورہ رات کے اندر قرآن مجید نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر جنتی خود جنت میں داخل ہو جائے اور پہنچ جائے اور جہنم سے اسے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نجات عطا فرمائے تو اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے رشتہ دار, جس کو جس سے اس کی دنیا کے اندر بڑی قلبی انسیت رہی اور طبی یگانت رہی, ان کے بغیر وہ بے چین رہتا تھا, ان کی یاد سے اس کو سکون آتا تھا, تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ رعد میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا, سورہ طور میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ جنات یدخلونہا ومن صلح من آبائہم, جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کی نعمتیں دیکھیں, وہ شوق اس سے زیادہ بیدار ہوگا جب اس کے سامنے ہر چیز کی لذائذ نعمتیں موجود ہوں گی, لیکن اس کے دل میں اپنے بچوں کی یاد کھٹک رہی ہوگی, اپنی بیوی کی یاد کھٹک رہی ہوگی. بیوی ہے تو شوہر کے لیے بیزار ہو اور اس کے لیے پریشان ہوگی, بچے ہیں تو اپنے والدین کے لیے, جبکہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ذوق کو یقیناً جانتا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ جن کی محبت کے لیے اس جنتی کا دل بیدار ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں اور یہ ہمارا مہمان ہے, اس نے دنیا میں ہماری سنی ہے, آج ہم اس کی سنیں گے, اس نے دنیا میں ہماری مانی ہے, آج ہم اس کی مانیں گے, اس کی نسلوں میں سے کوئی بھی حالت ایمان پر, یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا یقین لے کر اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا تو جاؤ, اگر وہ جہنم کی صفوف میں کھڑا ہے اور اس پر پہاڑوں سے بڑے گناہ ہے, سب کو ختم کرو اور لا کر اسی کے گھر میں اس کے ساتھ آباد کرو. تو آپ اندازہ لگائیے, یہ وہ حقیقت ہے میرے دوستو جو مجھے اور آپ کو بیدار کرتی ہے. یہ اللہ اور اس کے محبوب کا بیان کردہ وہ مبارک سچ ہے, وہ مبارک بات ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر بھی ہم اپنی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے کسی مشورہ لیتے ہیں اور کسی نئی جگہ کے سفر کی طرف ہم جاتے ہیں, چاہے تجارت کے حوالے سے ہو یا سیر و سیاحت کے حوالے سے ہو, تو اس وقت ہم اپنے کسی معزز دانہ سمجھدار قسم کے یا تجارت کے مراحل ہو اس سے مشورہ لیتے ہیں, اور مشورہ لینے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہی پلاننگ بنا کر ہم آگے چلتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے مشورے میں کوئی غرض شامل ہو سکتی ہے, کذب کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے, دھوکے کی کوئی صورت اس میں ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس کے حضور اپنے عزت اور افتخار کی جبین کو جھکا دیتے ہیں, جس کے اوپر اعتماد اتنا ہمارا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک لقمہ تم نے حلق سے نیچے نہیں اتارنا ہے, جس کا یہ حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک قطرہ پانی تم نے اپنے حلق کے اندر نہیں اتارنا ہے, اور وہ تمام غذا اور وہ تمام لذائذ اور وہ تمام انعامات ہمارے گھروں میں ہم نے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں رب کے حکم کا اتنا پاس ہوتا ہے اور اس بدلے میں کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ساری سہولتیں سامنے ہونے کے باوجود ایک روزے دار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے رب سے ڈر کر اور اس کے قول پر اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے کہ یہ اسی کا قول ہے اور اس کا اجر یہ ہے, وہ کھانا پینا اور اپنی ازواج سے تلذذ کو چھوڑتا ہے, تو بس اسی اعتماد کو تھوڑا اور لے جا کر پھیلانا ہے, اسی اعتماد کو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. اس طرح کہ آپ دیکھیے ہمارا مزاج کچھ پھیکا بن جاتا. اب دیکھیں رمضان المبارک کے اندر کیسی ایک اسلامی سوسائٹی کے نام سے ہمارا پورا ایک محلہ, ہمارا کلچر ایک دینی سوسائٹی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اگر ہمارے آفیسز ہیں, ہمارے دفاتر ہیں, ہمارے محکمات ہیں, محکمے ہیں یا ہمارا گھر ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے نے نماز پڑھی ایک نہیں پڑھتا, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک دفتر کے اندر دس بندے جو ہے کہ وہ ہیں اور نو نماز کے لیے جا رہے ہیں, ایک نہیں جا رہا, دس کے دس جاتے ہیں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی اہمیت کے لیے, اس مہینے کی قدر کے لیے. تو عاشقوں نے یہ بات کی ہے کہ جس نے اس مزاج کو سمجھ لیا اس کے لیے ہر رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے. جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس نعمت اور سرفرازی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہر دن روزے کا دن ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اس تصور کو محدود سطح پر رکھتے ہیں, خود جان بوجھ کر جہالت اپنے سر منہ مول لیتے ہیں, اور اللہ کی رحمت اور اس کے مشاہدے کو جس کے سامنے ہم پیش ہیں اور حاضر ہیں اس کو ہم محدود کرتے ہیں. اور محدود کرنے کے بنا بلکہ رمضان میں بھی ہمارا حال بڑا بے ڈھنگا ہوتا ہے, جو ہمیں شرم کرنی چاہیے اس سے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ گڑے میں گرنے سے پہلے جو مشورہ ہے اس کو قبول کر لیا جائے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک احکام شرع کی تو پابندی ہوتی ہے, لیکن جیسے افطار اور ایک لقمہ ہمارے منہ پر گیا تو کیا وہ ذوق ہم اپنے اندر بیدار اور اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جو اس سخت گرمی کے اندر پانی سے دور رہ کر, کھانے سے دور رہ کر اللہ کے خوف سے ہم نے آراستہ کیا ہے, تو یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی بیداری کی بات ہے. یہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے اور بعض نارتھ کے علاقوں میں اس وقت تو 21 گھنٹے تک کا روزہ ہے, 22 گھنٹے تک کا روزہ ہے. تو یہ جو ایک عملی طور پر ہماری فکری ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو اس محدود ڈیوریشن تک آپ محدود نہ رکھیں, اس کو آگے تک لے جائیں. رمضان المبارک کے بعد ہوتا کیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر بڑی حیا کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ رمضان شریف کے اندر اگر 10 بندے ہمارے گھر کے اندر ہیں, 5 بندے موجود ہیں, تو 4 اگر اللہ کی عبادت کے اوپر مصر ہیں, 4 اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی طرف جا رہے ہیں, تو 5ویں کو خوش شرف بڑھتا ہے, ایک پورا مزاج شریعت مطہرہ کا نیک بننے کا ہو جاتا ہے. لیکن رمضان شریف جانے کے بعد شامت عملی ہم خود اپنے اوپر ایک نہ جانے کس قسم کی جہالت کا پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر اس 10 میں سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک نماز کے لیے جا رہا ہوتا, 9 اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, 9 اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا رمضان شریف کا خدا کوئی اور ہے علیہ باللہ, اور شوال اور دیگر مہینوں کا خدا کوئی اور ہے علیہ باللہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل والا وہ تو واحد و یکتا ہے. رمضان شریف میں جس کی عبادت کی وہ وہی رب ہے جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور شوال میں بھی, اور جب تک زندگی اور جسم میں روح ہے اس کی رحمت اور اس کے احکام کے ہم پابند ہیں. بےمانہ کہ وہاں پر اسی کی سنی جائے گی جو یہاں پر رب کی سنتا ہے. اور یہاں پر تھوڑا سا اگر میں اپنے آپ کو اور آپ کو بیدار کروں تو دیکھیں, جہاں پر رب ہماری سنے گا, اور سنے گا کیسے کہ زبان پر کلمات آئیں گے نہیں, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغلہم فاکہون, کہ اہل جنت جو ہیں وہ لذائذ اور نعمتوں کے اندر انتہائی اپنی شہوت اور اتنے انتہائی اپنی خواہشات کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور احادیث صحیحہ میں میرے آقا اپنی معصوم اور پاکیزہ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی اپنی ارمانوں کو اور اپنی خواہش کو اپنی زبان پر لائے گا نہیں, صرف اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی فکر کسی جانب للچائے گی کہ اللہ رب العالمین وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دے گا. لیکن بتائیے کہ کیا جیسی ہماری وہاں پر مانی جا رہی ہے اور جس نیاز و نام سے مانی جا رہی ہے, ہمارا جو نخرہ اور جو انداز وہاں پر سرایا جا رہا ہے, کیا عبادتوں کے اندر ہم یہاں پر رب کی ایسی مانتے؟ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے اس قدر کشادہ کی. اور اس میں غور کی بات سب سے بڑی یہ ہے جو روزے کے اندر ہمیں یہ گرمی بھی ہمارے لیے کلیجے کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کریں. میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں کیا ہیں, 50 سال, 55 سال, 60 سال, 65 سال, اس سے زیادہ تو کوئی بہت کم ہے جو جی پاتا ہے, 70 سال. اور عموماً اگر آپ دیکھیں, منیمم اگر آپ دیکھیں, تو 55 سال کا ایک ریشو بنتا ہے اکثریت کا, کہ کتنی چھوٹی سی زندگی آپ دیکھیں. 55 سال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آنکھ بند کی اور گزر گئے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اس کا ایک عرصہ بلکہ اس میں سے 3 گنا گزار چکے ہیں, اور آخری عرصے کے بالکل ہم قریب ہیں. میں اور آپ اگر اس عمر کے, یوں تو موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ایک سانس جائے اور آئے اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں, لیکن ہم ایک تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اس حقیقت کی مٹھاس سے قریب لے جانے کے لیے, جو بناوٹ لفاظی نہیں ہے, سمجھداری اس کے اندر یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی تمہاری بھلائی نہیں جائے گی، تم اس کو اپنے سامنے دیکھو گے، اور برائی تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کی ہے تو چھپے گی نہیں، وہ تم اپنے سامنے دیکھو گے۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ میں اور آپ اگر بیٹھ جائیں، آپ مجھ سے میری عمر کا تقاضا کریں اور میں آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھ کر آپ کی عمر کے بارے میں ملاقات کروں۔ اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی پہلی کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو نام کے بعد وہ عمر کا پوچھتا ہے، شہر کا پوچھتا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ میں اور آپ اگر بیٹھ جائیں اور اپنی عمر کا تقاضا کریں اور عمر کے بارے میں تفصیل پوچھیں، تو اگر کوئی 40 سال والا ہے اس سے اگر پوچھیں کہ جناب آپ کی عمر کتنی، کہ نہیں جی 40 سال، دوسرے نے کہا جی 45 سال، کسی نے کہا جی 35 سال، ایک 55 سال کا ریشو آپ اگر رکھیے جس کے درمیان اس کے لگ بھگ آگے پیچھے انسان گویا کہ قبر کی منزل کی طرف سدھارتا ہے، تو آپ دیکھیں میں اگر اپنے 40 سال یا 45 سال یا 50 سال جو میری عمر ہے اگر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور آپ ذکر کر بہت زیادہ 15 سے 20 منٹ یا جب تک ہم نے آگے کی گاڑی پکڑنی ہے یا ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے یا ہمیں آگے جانا ہے یا ہمیں اس دوران 15-20 منٹ میں ہم پوری زندگی بیان کر دیتے، میں فلاں جگہ پیدا ہوا، میرے والد صاحب فلاں تھے، میرا بچپن ایسا گزرا، میری والدہ صاحبہ نے میری ایسی خدمت کی، میں نے فلاں جگہ پر تعلیم حاصل کی، بڑے میرے پیارے دوست تھے، وہ محلہ تھا، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، اتنے انعامات تھے، اتنی آسانیاں تھیں، اتنا سستا دور تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری گفتگو کا عنوان اکثر بیشتر ہوتا ہے، اور پھر حال یہ ہے کہ جناب میری شادی ہو گئی، فلاں جگہ میری شادی ہوئی، اس طرح ہوئی، اس طریقے سے ہوئی، میرے اتنے بچے ہیں، آج میرا بچہ یہ کر رہا ہے۔ تو ٹھیک 25 منٹ یا 15 منٹ کے اندر آپ اپنے 50 سال بیان کر دیں گے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں یہ آگے جو 3-4 سال یا 5 سال یا 10 سال یا 15 سال رہ گئے ہیں جو گزارے ہوئے حصے کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، تو ایک لمبا عرصہ جو ہم اپنی زندگی کا گزار چکے ہیں اس کو ہم 15 سے 20 منٹ میں ایک خواب کی طرح بیان کرتے ہیں کہ بس اب اس کو پکڑنا بھی چاہیں تو وہ ایک قصہ پارینہ ہو چکا ہے، وہ ماضی کے ایک گھروندے کے مانند ایک طاق نسیاں میں پہنچ چکا ہے۔ تو میں اور آپ سے میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ آنے والی زندگی اس کے مقابلے میں تو بہت محدود ہے، تو وہ کتنی جلدی گزر جائے گی؟ جو لمبا عرصہ ہم گزار چکے ہیں اس عمر کے مقابلے میں تو وہ تو 15-20 منٹ کی کہانی سے زیادہ نہیں رہی، اب جو آگے آئے گی تو وہ کتنا رہ جائے گی؟ اور جسے موت یاد رکھتی ہے، جسے داتا صاحب علی حجویری نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جسے اپنا فنا ہونا باقی ہو معلوم ہو اسے اپنے رب کا باقی ہونا پر یقین ہو جاتا ہے۔ انسان فرعون، حاسد، یزید، متکبر، اس قسم کے اخلاق رذیلا سے اپنے باطل کو گندا جب کرتا ہے، جب اپنے آپ کو وہ پائیدار یقین کرتا ہے، جب اپنے آپ کو وہ مضبوط یقین کرتا ہے، اور حضرات صوفیہ کا یہ مبارک جملہ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے رب کو جانا، کیا مطلب؟ جس نے اپنی کمزوری کا اندازہ لگا لیا، جس نے اپنی وقتی میعاد کا اندازہ لگا لیا، جس نے اپنی وقت عمر مستعار کا اندازہ لگا لیا، جس نے اپنے فنا ہونے کا اور اپنے ناپائیدار ہونے کا اندازہ لگا لیا، اس نے اپنے رب کے باقی ہونے کا اور اس کے قدرت کے مضبوط ہونے کو سمجھ لیا، یہ فکر ہی 1000 سالوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، یہ بات سوچنا ہی۔ اب ذرا سوچئے یہاں پر کتنا زبردست سودا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ 55 سال کی زندگی جس میں ہم نے اللہ کی مانی اور وہ بھی جس طرح سے ڈاماڈول ہو کر، پھر اس کے دربار میں حاضر ہوئے، استغفار کیا، معاف کر دے تو اس نے اپنے فضل سے معاف فرمایا۔ بے ڈھنگی زندگی میں نے اور آپ نے گزاری 60 سال، 65 سال، 55 سال، لیکن آنے والی زندگی جو ہے اس کی عمر کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں اختتام ہے ہی نہیں، اس میں موت ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ اور میں جو دنیا داری اعتبار سے بہت زیادہ معاملات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا حساب و کتاب نکال لیتے ہیں، تو دیکھیں ایک طرف ایک محدود زندگی ہے جس کا دورانیہ بھی بہت زیادہ مختصر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو انعام ہے وہ زندگی ایسی ہے کہ جس کے دورانیے کو بھی اللہ نے بقا عطا فرمائی ہے اور وہ طوالت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ جو مختصر زندگی ہے اس میں تم ہماری مانو، اور وہ جو دوام والی زندگی ہے جس میں کچھ بھی موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بلکہ موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس مختصر سی زندگی میں تم ہماری مانو، اور وہ زندگی جس میں خاتمہ ہے نہیں ہم تمہاری مانیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے رمضان مبارک کے ساتھ میں جو وظیفہ ذکر کیا ہے وہ میں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک مبارک حدیث ملتی ہے جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ اس کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اس مہینے کی اہمیت افادیت قدر کو واضح کرنا تاکہ جب اس کی قدر و قیمت دل کے اندر آ جائے تو بندہ پھر اس انعام کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس نفے کو بھی وہ قبول کرے گا تو وہ بن دیکھے اللہ اس کے رسول کے کہے پر قبول کرے گا. ہاں تمانیت قلب کے اعتبار سے اپنے گرد و نواح کے اندر برکتوں کے حوالے سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا اسے یاد ہو, اللہ کا بندہ ہونا اسے یاد ہو, ایمانی لذائذ اور کلمے کی جو چاشنی اس کے زبان کے اندر آئے, پھر اس کے بعد اس کے اہل و عیال کے اندر, دنیا کے اندر. اور سب سے بڑی لذت یہ کہ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان پر دنیا پر سب سے بڑا کرم کب ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی, فرمایا جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کا شرع صدر فرماتا ہے. جب اللہ اپنے بندے کا شرع صدر فرماتا ہے تو جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف سے اس ہدایت کے نور پر ہوتا ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا شرع صدر جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی, سینے کا کھل جانا اور پھر وہ اللہ کے نور پر ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ وہ شرع صدر کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرع صدر کی ایک علامت ہے جس کو تم خود اپنے اندر محسوس کر سکتے ہو. کہا وہ کیا؟ فرمایا زندوں میں رہ کر تمہیں موت یاد آئے, زندوں میں رہ کر جو تمہیں آخرت یاد آئے اور آخرت میں اٹھنا اور رب کے سامنے جانا یاد آئے. فرمایا یہ تصور جب تمہارے دلوں پر راج کرے تو سمجھ جاؤ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اسی کو شرع صدر کہا جاتا ہے. یعنی وہ بندہ چن لیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور قرآن یہ کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے نور پر ہے جس پر وہ ہدایت کے نور پر جا رہا ہے. تو کیا میرے اور آپ کے اندر یہ بیداری اب تک آئی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ سلسلہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو ہم ضیق قلب اور ضیق صدر, یعنی سینہ ہمارا بھی سکڑ گیا ہے اور وہ ہماری بری صحبتوں کی وجہ سے, وہ ہمارے برے مطالعے کی وجہ سے, وہ ہماری بری صحبت اور معاملات کی وجہ سے, وہ اخلاق رذیلہ اور خبیثہ کی وجہ سے ہے کہ سینہ ہمارا تنگ ہو گیا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شغف کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اگر مردوں میں شمار اور موت کے وہ مرحلے ہمارے سامنے واضح ہیں تو یہ شرع صدر ہے. لیکن میں آپ کے چہروں پر کچھ گھبراہٹ کے اثر بھی کچھ لوگوں کے دیکھ رہا ہوں کہ موت کے میں کلمات کہہ رہا ہوں تو چہرہ سکڑ جاتا ہے. نہیں, موت کے تصور سے چہرے پر بشاشی آنی چاہیے کیونکہ یہ حبیب سے حبیب کی ملاقات کا مرحلہ ہے. کون سا چہرہ سکیڑو گے تو ڈر کر مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خوشی خوشی مرو کہ جو اللہ رب العالمین نے اس پر انعام عطا فرمایا ہے. میں اس پر ایک مثال پیش کر کے اجازت چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی گرمی کتنی سخت ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ میرے ساتھ سکھر چلیں آپ اور ابھی گاڑی باہر کھڑی ہے, آپ کہیں گے جناب مجھ سے آپ کچھ لے لیجیے لیکن میں نہیں جا سکتا, کسی اور کو آپ میری طرف سے لے جائیں. کہ سکھر جس کو بمانا سکر یعنی اتنی شدید گرمی ان علاقوں میں جیکب آباد کے علاقوں میں اوپر کے علاقوں میں, تو آپ کسی صورت میں تیار نہیں ہوں گے. عقیدت اور محبت بڑی ہوگی کہ آپ بالکل ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا لیکن میرا فلاں کام ہے فلاں ہے, ہزار قسم کے کام بندے کو اس تکلیف کو دیکھ کر یاد آ جاتے ہیں. یا جناب میں پیسہ دے دیتا ہوں, گاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں, آپ تشریف لے جائیں, کسی اور کو اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن آپ دیکھیے, لیکن میں اگر تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر سکا, آپ کو راضی کر سکا تو آپ تیار ہو سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جس گاڑی میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس گاڑی کے اندر بڑا بہترین ایئر کنڈیشن اور آپ کی سہولت کا اے سی کا مکمل انتظام, بڑی کمفرٹیبل ہے, بڑی آرام دہ ہے آپ کے لیے. جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر بہترین گیسٹ ہاؤس کا انتظام بھی کیا گیا, کھانے پینے کا انتظام ہے. اور یہ سارا میں آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دوں کہ جناب اتنے دن وہاں پر رہیں گے, یہ سہولیات ہے, یہ تفریح ہے, تو آپ کہیں گے چلو اپنے دوست کو کہیں گے یار وہ کام تم کر دینا میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. تو بندہ جب اپنی سہولت کو دیکھتا ہے تو پھر وقتی سختی جو اسے لگتی ہے لیکن اس میں جو اس کا نفع ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس پر راضی ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا, جو لوگ جہاد سے بھاگتے تھے اور کہتے تھے گھر سے دور رہیں گے تو کیا حال ہوگا, تو اللہ نے فرمایا تم تجارت کے لیے سفر نہیں کرتے, تم دور دور کا سفر اللہ فرماتا جو تجارت کے لیے تم کرتے ہو تو اس میں تمہیں گھر سے دور موت نہیں آ سکتی. فرمایا یہ صرف تمہارے دل کا فریب ہے. تو اب آپ دیکھیے, یقیناً جس نے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کیا اور اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر رب کی ماننی ہے وہاں رب ہماری مانے گا, اور اس زندگی کو کلمہ شریف کی اصل تعبیر کے ساتھ شرمندہ کرے اور اس پر عمل کرے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کوئی تصنع بناوٹ, یہ تقریری جوش و غلبہ نہیں ہے. قرآنی آیات اس پر موجود ہے, مومن کے لیے اس کے قبر کی مٹی روئی کے گدوں سے زیادہ نرم ہو جاتی ہے، اور وہ قبر کی یہ دھوپ اور قبر کی یہ رات، یہ دن کے اجالے سے خوبصورت ٹھنڈک والی روشنی اور قبر کی وہ گھڑی، راحت و فرحت اور نرمی اور ٹھنڈک کے حوالے سے دنیا سے زیادہ لذت اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گزرتا ہے. تو کیا پھر موت کے لیے اب تو تیار ہو جانا چاہیے ہمیں؟ تو لہذا جب بندہ موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، موت کا سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس قسم کی مہاتما کا سوال کرنا یہ ایمان کا حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اخوت کا مہینہ ہے، اگر کسی نے ایک شخص کو پیٹ بھر کے افطاری کرا دی تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور کرے گا اور جنت عطا فرمائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں بہت غریب ہوں، اس فضیلت کو دیکھ کر میرا دل بڑا للچایا ہے، یا رسول اللہ لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کچھ کھلا سکوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے، ایک کھجور کا دانہ کسی افطار کرنے والے کو دے سکتا ہے؟ کہاں. فرمایا تیرے لیے بھی یہ فضیلت ہے. فرمایا دو چیزیں روزے کے اندر لازم کرو جس کا تم نے ارتکاب کرنا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، اور دو چیزوں سے تم پناہ طلب کرو. صحابہ نے عرض کی کیا؟ فرمایا پہلی چیز کلمہ شریف کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور نے وظیفہ باقاعدہ اپنی زبان سے مرحمت فرمایا کہ روزے کی حالت میں ایک یہ تکرار، اور دوسرا ہے استغفار، توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ روزے کے سب سے بڑے وظائف میں سے ہے. حضور نے فرمایا کہ کلمے کی تکرار اور اپنے گناہوں سے توبہ، اور آپ جانتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ استغفار خود ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ روح کو پرسکون کرتا ہے اور دل کو نرم کر دیتا ہے، اور یہ واقعی میں اتنی زبردست شے ہے. یہ اس طرح ہے کہ جو خوشبو سونگنے والا خوشبو سونگے. کسی سے کہا جی آپ نے گلاب کی خوشبو سونگی ہے؟ کہاں. کہا کیسی ہوتی ہے؟ کہا بہت اچھی ہوتی ہے. کہا پھر بھی؟ کہا بہت اچھی. کہا بہت سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ کہا اس سے بھی اچھی ہوتی ہے. تو کہا پھر بھی بتائیں. اور نہ کہا یہ گلاب لے لیں آپ خود سونگ لیں، کیونکہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، خوشبو کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. تو اللہ کی بارگاہ میں انابت اور رجوع سے جو بندے کے قلب اور جگر میں ٹھنڈک، آسانی اور راحت، اور وہ اپنے آپ کو جتنا زمین پر پرسکون سمجھتا ہے، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے. تو استغفار، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ. حضور نے فرمایا کہ لوہے اور پیتل کے برتنوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حضور فلاں چیز اسے ہم گھستے ہیں، مانچتے ہیں، تو اس سے وہ ہمارے برتن چمک جاتے ہیں. فرمایا گناہوں سے دلوں پر زنگ لگتا ہے، اور اس کو مانجنے کی چیز جو ہے وہ استغفار ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. اور فرمایا کہ دو چیز جس سے پناہ مانگنی ہے، ایک تو رب کی ناراضگی سے اور دوسری جہنم کے عذاب سے. اللہ رب العالمین اپنے ناراضگی کے عذاب سے اور اس کیفیت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا کی چادر تلے جگہ مرحمت فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا رمضان شریف کے اس مبارک جمعے کے صدقے اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہماری توبہ، ہماری انابت، ہمارے رجوع کو اللہ رب العالمین ہماری کوتاہی اور ہماری پسپائی پر نظر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کی امت اور تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں مولا، اپنی کریمی پر نظر فرما کر یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اور جن کے استغفار اور جن کی تحلیل اور جن کے روزے باضابطہ اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے، ان نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی ہمت دے، اور ہماری ان تمام معاملات کو، عبادات کو قبول فرما، اور ہمیں ان عظیم توفیقات سے بہرمند فرما کہ ہم تیری رضا کے لیے عمل کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں کے لیے بیدار رکھے، نعمتوں کے لیے بیدار رکھے، اور رمضان شریف کو ضائع کرنے کی بجائے بیداری کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اسی کو راضی کرنے کے لیے اپنی موت اور قیامت کے دن اس کے حضور حاضر ہونا حق ہے. اس حقیقت کے ساتھ رمضان کی جملہ عبادتوں کا استقبال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.